سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الغبی صلی اللہ علی محمد۔
ہم اسلامی بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو نمازیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، دینی کام بھی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چوک درس، نیکی کی دعوت، درس تفسیر، سب کام ہو رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان میں اس قدر جو تاثیر ہے وہ نہیں پیدا ہوتی کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، لچک لے کے ہماری طرف آئیں۔ اس میں کیا معاملہ، یہ ارشاد فرما دیں۔
تو اس کا آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ تاثیر پیدا ہو جائے؟ بعض انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اس طرح بھی تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ چند امتی ہوں گے، یعنی اتنے ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے زیادہ تاثیر تو ہم میں نہیں آ سکتی۔ تو ہمارا کام ہوتا ہے پہنچانا، ہدایت دینا، یہ رب کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت پہنچاتے رہیں، اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور ثواب اس پر موقف بھی نہیں کہ کوئی مانے گا تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پہنچایا، ثواب مل گیا، نیت صاف، منزل آسان۔
جزاکم اللہ خیرا۔
ویاکم۔
عرض گزار ہوں کہ مدنی قافلے کا کردار دعوت اسلامی میں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم مدنی قافلوں میں کس انداز سے سفر کریں، اور مدنی قافلے کو مطلب 3 دن، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ 1 ماہ 12 ماہ، اور زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ، تو اور یہ بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی سے کیا مراد ہے؟ اور بعض اوقات مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے تو فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جو مطلب کہ نتیجہ چاہیے وہ بعض اوقات ہم نہیں مطلب وہ لے پاتے، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں، اور مدنی قافلوں کے حوالے سے ہم کس طرح اس کی ریل پیل کریں۔ بسا اوقات 1 ماہ 12 ماہ کے جب مدنی قافلے سفر کروانے ہوتے ہیں تو بڑا وہ ڈراؤنا خواب لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، اور 3 دن کے لیے بھی بسا اوقات ذہن نہیں بنتا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں آپ۔
مدنی قافلہ ریڑھ کی ہڈی ایک اہم جز ہے دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے، اہم حصہ ہے۔ تو اس کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا دعوت اسلامی مضبوط ہوگی اور کام بڑھے گا، ورنہ اگر مدنی قافلے نہ ہوتے تو پھر ہم اپنے علاقے سے باہر بھی کس طرح نکلتے؟ تو جا کر مبلغین نے ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی اور کام بڑھا۔ انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں گے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر سب نے انشاءاللہ عمل کیا تو پھر یہ کہ مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سب دعوت بھی دیتے رہیں ایک دوسرے کو اس کی، اور جو جدول آپ کو مدنی مرکز کی طرف سے ملے وہ تیار ہیں سب، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کہ یہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کی بہت ضرورت ہے، پھر آپ نے کام کر لیا. میں آپ کو یہ سب مصلحتیں پتہ ہیں، اور جو مطلب انہیں برسوں سے دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے جن کے بال سفید ہو گئے، ان کو مصلحتیں انہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ تبدیلیاں کرتے رہیں گے تو کام جمے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابا جان سوال عرض یہ کرنا تھا کہ دونوں ہاتھ اگر قیام میں باندھتا ہے کوئی اور نیچے والا یعنی الٹا ہاتھ نکال کر کھجلی کرتا ہے، تو آیا کیا نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیں گے اس کو؟
نماز تو نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. یہ عمل کثیر ہوتا ہے کہ نماز میں ایسا فیل کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ذہن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ فیل ایسا نہیں ہے.
جمعہ مبارک کے جو دو خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، تو ان کے درمیان جو دعا کیسے مانگی جائے، اور جو خطیب ہوتا ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟
اس میں یوں ہے کہ جسے دل میں دعا مانگ لی بغیر زبان ہلائے تو بھی صحیح ہے، زبان ہلائی تو بھی صحیح ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تب بھی صحیح ہے. نہیں، اس کے مختلف اقوال ہیں. تو میں بہرحال یہ کہ وہ چپ چاپ دعا کرتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، حالانکہ خطیب جو ہے اس پر اذان کا جواب وہ دے، خطبے کی اذان جو ہوتی ہے نا، خطیب جو ہوتا ہے، میں جواب تو دیتا ہوں، انگوٹھے بھی چوم سکتے ہیں، جواب دے رہے، خطیب چوم سکتا ہے، میں ڈر یہ کہ میں چوموں گا سارے چومنا شروع کر دیں گے، تو ان کے لیے نہیں ہے جواب، تو اس لیے بھی احتیاط کرتا ہوں. دعا کے تعلق سے کچھ ملا ہے مفتی فضیل صاحب کے فتوے میں سے، لیکن یاد رہے کہ اگر سننے والوں میں سے کوئی دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر زبان سے بھی دعا کرتا ہے تو اس سے الجھنا، اسے روکنا، منع کرنا بھی روا نہیں، کہ ایک صحیح اور معتمد یعنی قابل اعتماد قول پر اس کی بھی اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ خود امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ سامعین کو یعنی سننے والوں کو بین الخطبتین دعا کرتے دیکھا، دو خطبوں کے درمیان دعا کرتے دیکھا، اور کبھی منع و انکار نہیں کیا.
یہ اصل میں حکمت والے جو لوگ ہوتے ہیں، کی عادتیں جن کے پاس ہوتی ہیں یا بڑی ذمہ داریاں جن کے پاس ہوتی ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو انہیں کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو ہماری وجہ سے وہ بھی کریں گے جنہیں اجازت نہیں ہوتی، یا ہمیں تو یہ کرنے سے فائدہ ہوگا لیکن مسجد دے کے کوئی اور کرے گا تو شاید اسے نقصان ہو جائے گا. عموماً بڑوں کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، تو یہ ایک بات تھی اس کو صرف ایسے سمجھنے کے لیے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمارے کئی ایسے معاملات جو ہے نا وہ آسان بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہمارے بڑوں سے محبت ہماری بڑھ جاتی ہے.
عرفان اصف قادری عطاری، یونان کے جزیرہ کریتی سے حاضر ہوا ہوں. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر ہے اور 1 ماہ کا کورس جاری ہے. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد کے لیے فنڈ دیں تو کیا یہ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں؟
غیر مسلم سے مسلمان دین کے کام میں مدد نہ لے. حدیث پاک میں ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے. اچھا، اب آگے، اور اگر وہ خود شرکت چاہیں تو بطور چندہ شریک نہ کیا جائے، کہ اس کے مال سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ کسی مسلمان کو تملیق کر دے، کسی مسلمان کو مالک بنا دے، مثلا گفٹ کر دے اور یہ مسلمان چندے میں دے دے، مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس طور پر لینے میں اس غیر مسلم کے لیے وجہ استعلاء نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے مجھ سے استمداد کی یعنی مجھ سے مدد چاہی، میری مدد کے محتاج ہوئے، بلکہ احسان مانے کہ میرا مال قبول کر لیا. غیر مسلم اپنے مال سے کوئی کار خیر کرے، نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، مقبول نہیں، یعنی وہ قبول نہیں ہے.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹ بولے اور اللہ پاک کو گواہ بنا کر یہ جھوٹ بولے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 581. جھوٹی بات پر یہ کہنا کیسا؟ کہ اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. جواب، کسی بھی جھوٹی بات پر اللہ پاک کو گواہ بنانا یا جھوٹی بات پر جان بوجھ کر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کہے اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہے تو اس نے کفر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی خدمت میں سوال عرض یہ کرنا ہے کہ طلبہ کی تربیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اساتذہ اکرام اس وقت موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پاتی، اور بعض اوقات ہمارے ٹیچرز بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہے یا بچوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
غالباً جو تربیت کرتے ہیں اساتذہ، جو ٹیچرس ہیں، تربیت تو ان کی بھی کی جاتی ہوگی، یہ طریقے بھی ان کو بتائے جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اب وہ طریقے پر عمل کرنا یہ الگ بات ہے کہ عمل کرنا یا عمل کروانا، یہ ساری عام طور پہ ان کو معلومات ہوتی ہیں. انسان ہے، بھول بھی جاتا ہے، تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑچڑاپن بازوں کے مزاج میں ہوتا ہے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو. تاہم یہ کہ کیسا ایک کند ذہن طالب علم ہو اس کو مایوس نہ کیا جائے، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ارے یار تو پڑھ ہی نہیں سکتا، کیا یار یہاں آ کے پڑھا، کسی کے لیے جگہ خالی کر دے یار. اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بیچارہ پڑھ بھی نہیں پائے گا اور ظاہر بزن بھی ہوگا اور خاندان بھی پریشان ہوگا. اس لیے سب پر کوشش کی جائے، جو بھی یعنی جو اپنے ادارے کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو ہر صورت میں نبھایا جائے کہ یہ بھی ایک اس پر احسان ہوگا، ورنہ بیچارہ ضائع ہو جائے گا.
اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اساتذہ جو پڑھاتے ہیں یہ اپنی ذہنی الجھنوں اور اپنی کچھ ذاتی پریشانیوں کے باعث بھی جلدی کوفت کا شکار ہو جاتے ہوں، تو ان چیزوں کو بھی کیسے گھر پہ رکھ کر آیا جائے گا؟ جب گھر بھی پریشانی تھی، کچھ معاشی پریشانی تھی، تو کچھ گھریلو حالات ایسے تھے، اب آئے تو بچے اب قابو نہیں آ رہے، تو غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اساتذہ کو، ٹیچرز کو، اور وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، اب ڈانٹو تو وہ بعض اوقات ضد چڑھ جاتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ ایک کام پر آئیں، اپنے جو چند گھنٹوں کا ان کا ایک کام ہے، اس کام میں اپنی جب الجھنوں کے ساتھ اور اپنی پریشانیوں کے ساتھ جب وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے میں کامیاب نہ ہو پاتے ہوں. تو ایسے اساتذہ یا ایسے ٹیچرس، ایسی جو بھی مطلب کہ شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟
بہرحال یہ کہ صبر بھی کرے، اور بچے پر جب غصہ آئے یا کچھ ایسا ہو نا، تصور کرے کہ اگر میرا سگا بیٹا ہو تو کیا میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھوں گا جو اس کے ساتھ سلوک کرنے لگا ہوں؟ تو غالباً اپنے بیٹے کی رعایت اس کے ذہن میں آئے گی، رہا میرا بچہ ہے تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس کو اپنا بچہ تصور کریں، اور اس پر بے جا غصہ اگر نکالا، بے جا اس کو ڈانٹا جھاڑا، تو یہ پھر ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں، خطرناک ظلم. حق العبد کا مسئلہ بھی کھڑا ہوگا اگر ناحق اس کو جھاڑا ہے تو، خوف زدہ کیا ہے، بچہ تو نابالغ تو معاف بھی نہیں کر سکتا. یوں بھی مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا، تو اس لیے کنٹرول تو کرنا ہے. اب دکان پہ آپ کوئی نوکری کرے اور یہ ساری الجھنیں جو ٹیچر کے لیے سوال میں بیان کی گئی، وہی الجھنیں اس نوکر کو پیش آئیں، کیا سیٹھ کو جاڑے گا؟ سیٹھ سے پھڈا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، گاہک سے بھی نہیں کرے گا، کہ گاہک سے پھڈا کرنا بھی سیٹھ سے ہی پھڈا کرنا ہے، کیونکہ گاہک ٹوٹے گا تو سیٹھ گھوم جائیے۔ تو یوں سمجھ لو کہ یہ طلبا کے ساتھ اگر میں کچھ کروں گا تو یوں سمجھو کہ یہ سیٹھ کے ساتھ کر رہا ہوں یا سیٹھ کے گاہکوں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اس طرح مطلب یہ کہ میری نوکری جو خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بات بات پہ نوکری سے کوئی نکالتا نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بچہ بس آپ کو یہ ٹاسک ہے، اب ذہین کو آپ نے پڑھا لیا تو کون سا کمال کر دیا، مزہ تو تب ہے نا، آپ کی صلاحیتوں کی کسوٹی تو اس وقت ہے کہ جب کسی اکھڑ اور کند ذہن کو آپ آگے بڑھا دیں پڑھا کر اور کامیابی کر لے حاصل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
لوگ کہتے ہیں کہ رات کو قبرستان سلام نہیں کرنا، اس کے مطلب کی بتا دیں۔
رات کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے
قبرستان میں،
ان کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، فوت شدگان کو دن کو ضرورت پڑتی ہے سلامتی کی۔ سلام کا مطلب سلامتی ہو آپ پر، رات ہو یا دن ہو ہر وقت سلامتی کی دعا تو کرنی ہے نا، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی بالکل کرنا چاہیے، رات کو بھی سلام۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں قبرستان والوں کو سلام سے محروم کیا جائے۔
میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بیوی گھر سے روٹ کے اپنے شوہر سے چلے جاتی ہے اپنے میں کے، اس دورانے کو تقریباً سال دو سال تک گزر جاتے ہیں، تو آیا شریعت کی روح سے اس کی بیوی جو اس کی جو وائف ہے وائف رہے گی یا نہیں؟ تو لوگوں میں یہ بولا جاتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد تو اس کی بیوی نہیں رہے گی،
تو بس
تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے، اور جس کے لیے یہ سوال بھی ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔
اللہ پاک اس کو صبر عطا فرمائے، بیوی رہے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صلح کی کوشش جاری رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ پوچھنا تھا کہ 4 رکعت غیر مقدس سنت غیر مقدس جو ہوتی ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا ہوتا ہے، واجب ہے، تو اس کے ساتھ سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو ملائی جاتی ہے اس کا حکم بھی بتا دیں، اگر بھول جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
4 رکعتیں بھری بھی پڑھنی ہے، فرض ہے اس میں قراءت، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا جیسا آپ نے، تو یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر سورت ملانا بھول گیا تو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تب تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر اسی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے یاد آ جاتا ہے تو پلٹ آئے اور سورت پڑھے اور رکوع سجود یہ سب کرے، اور پھر یہ کہ آخر میں سجدے سہو بھی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اکثر مساجد کے وضو خانوں کے باہر چپلیں پڑی ہوتی ہیں، یا جس طرح فیضان مدینہ میں بلک کوانٹٹی کے اندر وضو خانے کے باہر چپل پڑی ہوتی ہیں، عام اسلام بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے اجتماعات کے اندر بہت سارے اسلام بھائیوں کی چپلیں مس پلیس ہوتی ہیں اور وہ وضو خانے کے باہر سے ملتی ہیں، اب ان چپلوں کو عام اسلام بھائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ لکتا کے حکم میں آئیں گی؟ اور عام اسلام بھائیوں کا ان چپلوں کو استعمال کرنا کا یہ روا ہے، درست ہے یا نہیں؟
بالکل نہیں کر سکتے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے چپل، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اجازت بھی نہ مانگی جائے۔ جیسے میری اپنی طبیعت ہے کہ میرے چپل ہوں اور کوئی بولے گا میں استنجا خانے میں جاؤں تو مجھے لوگوں کا انداز پتا ہے کہ کتنی احتیاط کرتے ہوتے ہیں، تو میں اگر اجازت دوں گا تو مروت میں بے دلی سے دوں گا، میری طبیعت نہیں چاہے گی کہ اندر لے جائے واش روم میں۔ تو بہرحال یہ کہ اپنے ہی چپل پہنے جائیں، اور کسی کے چپل اس طرح بلا اجازت استعمال جو کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں۔
آپ کی عمر مبارک ماشاءاللہ 74 کے قریب ہے، اللہ مزید عمر دراز بالخیر فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی عمر مبارک میں بھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جتنے آپ کے قریب اسلامی بھائی چپکتے ہیں، کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے کھینچتا ہے، تو اس میں آپ ہماری تربیت فرمائے کہ ہمارے یہاں جو ینگسٹر ہیں جو نوجوان ہیں وہ بات بات میں غصہ کر جاتے ہیں، تو آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو اوپر ضبط کیا تو ہم کیسے ضبط کریں، تو یہ اگر رہنمائی فرما دے تو مدینہ مدینہ، اور ساتھ ان کی بھی تربیت فرما دیں جن کی بڑی عمر ہے، یعنی یہ 60+ کے ہیں تو وہ کیسے ضبط کریں، تو یہ بھی ایک مہربانی ہو جائے گی.
مجھے غصہ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، آتا ہے اور کم آتا ہے، آتا ہے کم آتا ہے، اور ہڑا اڑی نہیں عادت نہیں ہے، غصہ کروں تو پھوڑ پھوڑ مچا دوں، جیسے بعض وقت ہوتا ہے، بارہ لے کے اتنا زیادہ نہیں آتا غصہ. کام یہ کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کئی ایسے ہوں گے آپ کی طرح سوچتے ہوں گے کہ یار جب الیاس اس طرح غصے میں نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، تو اس طرح بھی کوئی سنبھل جاتے ہوں گے. تو غصے کا علاج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کیا جائے، اس کو پڑھے، غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غصے پر صبر کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اگر کوئی اپنا غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، غصے کے مطابق کر گزرے تو قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ غصہ اس کو نافذ نہیں کرے گا، تو اس کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور لے، جو غصہ پینا اچھا ہے. ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس میں سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا. جو غصے کو پینا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، اظہار کہ وہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، وہ غصے کا اظہار رو رو کے کرتا ہے، بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ آنا بھی چاہیے، بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی شریعت کی حد نہیں توڑنی چاہیے. غصہ آنا اپنے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نگران 12 ماہ میں قافلے کے لیے نیت کروائے یا ترغیب دلائے، پھر اس کا اسلامی بھائی کا ذہن بھی بن جائے اور نیت بھی بن جائے، تو اسے کس وقت سفر کرنا چاہیے 12 ماہ میں؟ رہنمائی فرما دیجیے.
آج اور ابھی، کیونکہ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. شیطان پھر مکاتے دیر نہیں لگتی، کوئی نیکی کا کام میں جلدی چاہیے، پھر یہ شیطان گھما دیتا ہے. ہاں یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو، تو ہاتھوں ہاتھ کر لینے میں عافیت ہے، نیکی جلدی جلدی سے کر لیجیے.
سر سبز اس گلزار کے،